جس نے سر بخشا ہے اس سے سرکشی زیبا نہیں. ہمارے پیارے مرشد شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں جو میں اپنے شیخ و مرشد محبی و محبوبی مرشد و مرشدی و مولائی حضرت صوفی شاہ ممتاز احمد صاحب نام برکاتہم العالیہ کے حکم پر پڑھ کر سنا رہا ہوں. جس نے سر بخشا ہے اسے سر کشی زیبا نہیں. اپنے خالق پر فدا ہو اور غیر اللہ کو چھوڑ. اپنے خالق پر فدا ہو اور غیر اللہ کو چھوڑ. دامن مرشد پکڑ اور نفس کے
دائمی راحت کی خاطر عارضی
جس نے سر فخر شاہ اس سے سرکشی زیبا نہیں جس نے سر فخر شاہ اس سے سرکشی زیبا نہیں اس سر جانا پہ سر رکھ اور در بت خانہ چھوڑ اس درے جانا پہ سر رکھ اور درے بت خانہ چھوڑ ہمت مردانہ اے ظالم تو کر اب اختیار ہمت مردانہ اے ظالم تو کر اب اختیار راہ سربازی میں اپنی خوب روبا ہی تو چھوڑ راہ دین جس کا ہے اسی پر آسرا اختر کرو دین جس کا ہے اسی پر آسرا اختر کرو کام جس کا ہے اسی پر اپنی سب فکروں کو چھوڑ کام جس کا ہے اسی پر اپنی سب فکروں کو چھوڑ اپنے خالق پر فدا ہو اور غیر اللہ کو چھوڑ دامن مرشد پکڑ اور نفس کے رشتے کو تو
حکیم الامت مجدد الملت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ تسہیل المواعظ سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے. مواعظ کا عنوان ہے اتباع نفس کی برائی. سبحان اللہ, ان حضرات کی کیسی سمجھ ہے. یہ حضرات حقیقت پہچان لیتے ہیں. اس شان کا علم اور ایسی سمجھ خلوص اور پرہیزگاری کی برکت ہے. ان حضرات کے خلوص کی یہ کیفیت تھی کہ ہدایہ والے جب تک ہدایہ لکھتے رہے برابر روزے رکھتے رہے. جب تک ہدایہ تمام نہ ہوئی اس وقت تک روزے موقوف نہ کیے. اور تماشا یہ کہ کسی کو روزہ رکھنے کی خبر بھی نہیں ہوئی. خدا جانے کتنے سال میں ہدایہ لکھا ہوگا. برابر روزے رکھنا اور کسی کو خبر نہ ہونا کس قدر خلوص کی بات ہے. مردانہ مکان میں بیٹھ کر ہدایہ لکھتے تھے. لونڈی مکان سے کھانا لاتی تھی اور کہہ کر چلی جاتی تھی جب کوئی ایسا مسافر سامنے سے گزرتا جس سے ان کی پہچان نہ ہوتی تو اس کو وہ کھانا دیتے. لیکن چونکہ اپنے خاص خاص لوگوں سے پردہ نہیں ہوتا اس لیے خدا تعالی کی نعمت ظاہر کرنے کے طور پر کبھی اپنے کس خاص دوست سے یہ قصہ بیان کیا ہوگا اس لیے نقل ہوتا ہوتا ہم تک پہنچا. پس جن حضرات کی عقل اور سمجھ اس خلوص کی برکت سے نورانی تھی یہ انہی کی رائے ہے کہ تنخواہ لینے میں برکتیں ہیں. پس نفس ان مصلحتوں کے برباد کرنے کے لیے کبھی یہ رائے دیتا ہے کہ تنخواہ مت لو. غرض شیطان اور نفس ہر شخص کو اسی کے خیال کے موافق بہکاتا ہے. اور دین کی سمجھ رکھنے والا اسی لیے شیطان پر بھاری ہے کہ وہ اس کے مکروں سے واقف ہے اور دوسروں کو خبردار کرتا ہے. حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص جو دین کی سمجھ رکھتا ہو وہ ہزار عبادت کرنے والوں سے زیادہ شیطان پر بھاری ہے. جو لوگ ذکر و شغل کرتے ہیں ان کو نفسانی خواہش کی پیروی میں اس طرح پھنساتا ہے کہ انہیں اس کی طلب میں لگاتا ہے کہ عبادت میں مزہ آنے لگے اور شوق اور مستی کی حالت پیدا ہو جائے۔ خوب یاد رکھو، ذکر سے مقصود خدا تعالی کی نزدیکی اور رضامندی ہے، اور جس کام میں مشقت زیادہ ہوگی اس میں خدا تعالی کی زیادہ رضامندی ہوگی۔ نفس نے اپنی جان بچانے کے لیے یہ ہیلا نکالا ہے کہ شوق اور مزے کے حاصل کرنے میں پڑ گیا، کیونکہ شوق اور مزہ حاصل ہو جانے سے پھر عبادت میں مشقت نہیں رہتی۔ ہاں، شوق اور مزہ حاصل ہونے کا بھی ایک وقت ہے، اس وقت خدا تعالی خود عنایت فرمائیں گے، لیکن ابھی وقت نہیں آیا، اس کی فکر فضول ہے، کیونکہ خدا تعالی کی تجویز تمہاری رائے سے بہتر ہے۔ دیکھیے، ایک بیمار ہے، اس کو حکیم صاحب عمل تاس لکھتا، اگر یہ دوسرا بیمار دیکھیے ایک بیمار ہے اس کو حکیم صاحب نے خمیرہ گاؤ زبان جواہر والا چاندی سونے کے برق میں لپیٹ کر کھانے کو بتلایا، اور ایک دوسرے بیمار کے لیے عملتاس لکھا، اگر یہ دوسرا بیمار کہنے لگے کہ حکیم صاحب بھی عجیب شخص ہیں، اس کے واسطے ایسی مزیدار خوش ذائقہ دوا لکھی اور میرے واسطے ایسے بد مزہ، تو یہ احمق ہے، یہ نہیں سمجھتا کہ اس اندر سے مرض کا مادہ نکل چکا ہے، وہ عملتاس کے پیالے پی چکا ہے، اب اس کے لیے یہی مناسب ہے، اور میرے اندر ابھی مرض کا مادہ موجود ہے جو بغیر اسی بد مزہ دواؤں کے نہ نکلے گا، اس لیے میرے لیے یہی عملتاس مناسب ہے۔ اسی طرح جو شخص شروع ہی کی حالت میں ہے، وہ اگر ایسے شخص کی حرص کرنے لگے جو اپنی اصلاح کر چکا ہے، یہ تو اس کی حماقت ہے۔ عاشق کی تو یہ شان ہونی چاہیے کہ ہر حال میں راضی رہے، خواب بے لطفی کی حالت ہو کہ شوق اور مستی اور مزے کا پتہ نہ ہو، خواب لطف کی حالت ہو جس میں شوق اور مستی اور مزہ سب کچھ ہو، دونوں حالتوں کو جھیلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون محبوب ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے 3 سال تک وحی کے بند ہونے سے ایسی بے لطفی کی کیفیت رہی کہ بہت دفعہ آپ نے ارادہ کیا کہ اپنے کو پہاڑ سے نیچے گرا دیں، لیکن سنبھال لیے جاتے تھے۔ پس اگر بے لطفی کی حالت خدا تعالی کی ناراضی اور دوری کی علامت ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں پیش آتی؟ جب یہ حالت خدا تعالی سے دور ہونے کی علامت نہیں، پھر اس پر کاہے کو پریشان ہو؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جب مدرسہ نظامیہ سے فارغ ہو کر نکلے ہیں تو بہت بڑے مولوی ہوئے، کہ 300 مولوی آپ کے ساتھ چلتے تھے، ایک مدت تک اسی حالت میں رہے، اس کے بعد خدا تعالی کی طلب کا شوق جوش ہوا اور دل میں آیا کہ سب چھوڑ کر تنہائی اختیار کریں، تو ایک مدت تک آج کل پر ٹالتے رہے، آخر ایک بار سب چھوڑ چھاڑ بیت المقدس کے جنگل میں جا بیٹھے اور مدت تک عبادت میں محنت اور مشقت کی، اور 10 برس تک ان پر بے لطفی کی حالت رہی کہ سوائے پوست اور ہڈیوں کے کچھ باقی نہ رہا، مرنے کے قریب ہو گئے۔ بعض آس پاس کے رہنے والے ان کی یہ حالت دیکھ کر کسی نصرانی ڈاکٹر کو بلا لائے اور ان کی نبض دکھائی، اس نے نبض دیکھ کر کہا کہ ان کو محبت کا مرض ہے، اور محبت بھی مخلوق کی نہیں بلکہ خدا تعالی کی ہے، جب تک ان کو وصل میسر نہ ہوگا آرام نہ ہوگا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے، غرض مدتوں کی محنت اور مشقت کے بعد کامل ہوئے، اور پھر بغداد میں آئے تو اور ہی شان سے آئے کہ مولویوں اور طالب علموں اور صوفیوں کے سب روحانی مرض بیان فرماتے تھے، اور اس پر بعض مولوی دشمن ہو گئے اور کفر کا فتویٰ ان پر لگایا گیا اور ان کی کتاب جلائی گئی۔ خدا تعالی کا شکر ہے کہ یہ سنت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ہم کو بھی نصیب ہوئی کہ مجھ پر بھی کفر کا فتویٰ لگایا گیا اور میری کتاب بہشتی زیور جلائی گئی۔ حاصل یہ ہے کہ کسی کے لیے شوق اور مزے کی حالت مناسب ہے، کسی کے لیے گھلنا اور پگھلنا ہی مصلحت ہے، اسی لیے ان خیالات کو چھوڑ کر کام میں لگنا چاہیے۔ غرض یہ کہ جس کو دیکھو نفسانی خواہش کی پیروی میں مبتلا ہے، عام لوگوں میں سے تو ہوتا خاص لوگوں میں عام لوگوں میں سے ہوتا خاص لوگوں میں، البتہ ہر ایک کی نفسانی خواہش جدا جدا قسم کی ہے، لیکن سب کے سب ان تینوں قسموں کے اندر داخل ہیں۔ ایک نفسانی خواہش تو وہ ہے جو عقیدے سے تعلق رکھتی ہو، دوسری وہ ہے جو شریعت کے احکام کے اندر پائی جاتی ہے، تیسرے یہ ہے کہ خدا تعالی کا برتاؤ جو ہمارے ساتھ ہے اس میں ہم اپنی رائے پھونستے ہیں کہ یہ کام اس طرح ہونا چاہیے تھا۔ تو نفسانی خواہش عقیدے سے تعلق رکھتی ہے، اس کا نام بدعت ہے، جس کی اصلیت یہ ہے کہ جو بات دین کی نہیں ہے اس کو دین سمجھ لے، اور بدعتیں بہت سی ہیں۔ لیکن شب برد جو نزدیک آنے والی ہے اس کے متعلق کچھ بیان کیا جاتا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين دعا النبي صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص فقال يا بني كعب كعب بن لوي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا وأنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها، رواه مسلم وفي المتفق عليه۔ قال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، ويا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈرائیے اپنے کنبہ کے لوگوں کو جو بہت قریب کے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو بلایا۔ جب وہ جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب میں تعمیم کی اور تخصیص بھی، یعنی ان کے جد بعید کا نام لے کر بھی مخاطب کیا تاکہ سب کو عام و شامل ہو جائے، اور ان کے جد قریب کا نام لے کر بھی مخاطب کیا تاکہ بعض کے ساتھ مخصوص ہو جائے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، اے کعب بن لوئی کی اولاد، اپنی جانوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اے مرہ بن کعب کی اولاد اپنی جانوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اے عبد شمس کی اولاد اپنی جانوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اے عبد مناف کی اولاد اپنی جانوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اے ہاشم کی اولاد اپنی جانوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اے عبد المطلب کی اولاد اپنی جانوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اے فاطمہ اپنی جان کو آگ سے بچا، اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، یعنی میں کسی کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، البتہ مجھ پر تمہارا قرابت کا حق ہے جس کو میں قرابت کی دری سے ترک کرتا ہوں۔ اور بخاری و مسلم کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا، اے قریش کی جماعت اپنی جانوں کو خرید لو، یعنی ایمان لا کر اور اطاعت و فرما برداری کر کے دوزخ کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لو، میں تم سے اللہ تعالیٰ کے عذاب میں سے کچھ بھی دور نہیں کر سکتا، اور اے عبد مناف کی اولاد میں تم سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دفع نہیں کر سکتا، اے عباس بن عبد المطلب میں تم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، اور اے رسول اللہ کی پھپھی صفیہ میں تم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ میں میرے مال میں سے جو کچھ تو چاہے مانگ لے، لیکن میں تجھ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ تشریح. اس حدیث سے امت کو یہ سبق ملتا ہے کہ جب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو محنت کی طرف متوجہ کیا گیا تو آج کس احمق اور نادان کا منہ ہے کہ پیروں یا اولیاء کی سفارش پر یا خود سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بھروسے پر یا حق تعالی شانہ کی رحمت کے بھروسے پر گناہوں اور سرکشی پر جری اور گستاخ ہو اور نیک اعمال سے بے پرواہ ہو. خود سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو حق تعالی شانہ کے لاڈلے اور محبوب رسول ہیں اور ایسے محبوب ہیں جو آپ کے نقش قدم کی اتباع کرے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جائے. کس قدر عبادت فرماتے تھے کہ طویل قیام سے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا تھا. تعجب ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی شان رحمت پر بھروسہ کا پرفریب دعویٰ کر کے نیک اعمال سے کاہل اور گناہوں میں چست و چالاک بنے ہیں یہی لوگ حق تعالیٰ کی دوسری صفت رزاقیت پر بھروسہ کر کے گھر میں نہیں بیٹھتے بلکہ روزی کے لیے مارے مارے سرگرداں اور پریشان در بدر چکر کاٹتے ہیں اور کس کس خاک آستاں کو بوسہ دیتے ہیں اور آخرت کے معاملہ میں اپنی غفلت اور کاہلی پر پردہ ڈالنے کے لیے توکل کا سہارا لیتے ہیں. یہ کیسا توکل ہے کہ ایک صفت پر تو توکل ہو اور دوسری صفت پر توکل نہ ہو. تو یہ توکل تو اپنے مطلب کا توکل ہوا. مصطفیٰ فرمود با آواز بلند بر توکل زان ہوئے اشتر ببند. حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کو رسی سے باندھ دو پھر توکل اللہ تعالیٰ پر کرو, رسی پر توکل نہ کرو. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تدبیر کو چھوڑنا توکل نہیں بلکہ تدبیر کر کے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا اور تدبیر پر بھروسہ نہ کرنے کا نام اصل توکل اور صحیح توکل ہے. پس آخرت کے لیے بھی اعمال صالحہ اختیار کرے اور گناہوں سے بچنے کی تکالیف کو برداشت کرے اور پھر مغفرت کے لیے اپنے ان اعمال پر بھروسہ نہ کرے بلکہ حق تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ کرے. حق تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اولئک یرجون رحمۃ اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں. اس کلام ربانی سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید پیدا ہوتی ہے اور نافرمانی پر اصرار اور توبہ نہ کرنے سے اس امید اور نور ایمان میں کمزوری پیدا ہوتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں, سونے کی سنتیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان تمام چیزوں پر استراحت فرمانا ثابت ہے. نمبر ایک بوریا, نمبر دو چٹائی, نمبر تین کپڑے کا فرش, نمبر چار زمین, نمبر پانچ تخت, نمبر چھ چارپائی, نمبر سات چمڑا اور کھال, نمبر دو باوضو سونا سنت ہے. نمبر تین جب اپنے بستر پر آئے تو اسے کپڑے کے گوشے سے تین بار جھاڑے. نمبر چار سونے سے پہلے بسم اللہ کہتے ہوئے درج ذیل امور انجام دے. نمبر ایک دروازہ بند کرے. نمبر دو چراغ بجھا دے. نمبر تین مشخیزے کا منہ باندھے. نمبر چار برتن ڈھانک دے. نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. واقعہ معراج شریف میں پھر ایک شخص پر گزر ہوا جس نے ایک بڑا گٹھا لکڑیوں کا جمع کر رکھا ہے کہ وہ اس کو اٹھا نہیں سکتا اور وہ اس میں لا کر رکھتا ہے. آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کی امت میں ایسا شخص ہے جس کے ذمے لوگوں کے بہت سے حقوق و امانت ہیں جن کے ادا پر قادر نہیں اور وہ اور زیادہ لدتا چلا جاتا ہے. پھر آپ کا ایسی قوم پر گزر ہوا جن کی زبانیں اور ہونٹ آہنی مقراضوں سے کاٹے جا رہے ہیں اور جب وہ کٹ چکتے ہیں تو پھر حالت سابقہ پر ہو جاتے ہیں اور یہ سلسلہ بند نہیں ہوتا. آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ گمراہی میں ڈالنے والے واعظ ہیں. پھر آپ کا گزر ایک چھوٹے پتھر پر ہوا جس میں سے ایک بڑا بیل پیدا ہوتا ہے. پھر وہ بیل اس پتھر کے اندر جانا چاہتا ہے لیکن نہیں جا سکتا. آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ اس شخص کا حال ہے جو ایک بڑی بات منہ سے نکالے پھر نادم ہو مگر اس کو واپس کرنے پر قادر نہیں. پھر ایک وادی پر گزر ہوا اور وہاں ایک پاکیزہ خنک ہوا اور مشک کی خوشبو آئی اور ایک آواز سنی. آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ جنت کی آواز ہے کہ کہتی ہے کہ اے رب جو مجھ سے وعدہ کیا ہے مجھ کو دیجئے کیونکہ میرے بالا خانے استبرق اور حریر اور سندس اور عبقری اور موتی اور مونگے اور چاندی اور سونا اور گلاس اور دشتریاں اور دستردار کوزے اور مرکب اور شہد اور پانی اور دودھ اور شراب بہت کثرت کو پہنچ گئے. تو اب میرے وعدے کی چیز یعنی سکان جنت مجھ کو دے دیجئے کہ وہ ان نعمتوں کو استعمال کریں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ تیرے لیے تجویز کیا گیا ہے ہر مسلم اور مسلمہ اور مؤمن اور مؤمنہ اور جو مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان لاوے اور میرے ساتھ شرک نہ کرے اور میرے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اور جو مجھ سے ڈرے گا وہ معمون رہے گا اور جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو دوں گا اور جو مجھ کو قرض دے گا میں اس کو جزا دوں گا اور جو مجھ پر توکل کرے گا میں اس کو کفایت کروں گا. میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں. میں وعدہ خلافی نہیں کرتا. بے شک مومنوں کو فلاح حاصل ہوئی اور اللہ تعالیٰ جو احسن الخالقین ہے بابرکت ہے. جنت نے کہا کہ میں راضی ہو گئی. سبحان اللہ ملک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی و اہل المغفرہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.